بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا خداوند کے بزرگ نام کے ساتھ. دوستانی عزیز، علم ایسی چیز ہے کہ جس کا تذکرہ ہر روز ہونا چاہیے، جس کے حصول کے لیے ہر بار کوشش ہونی چاہیے. بڑے اچھے لگتے ہیں وہ حضرات جو توجہ سے سنتے ہیں، انہماک سے علم کی باتوں کو سنتے ہیں. خداوند ان کو یاری دے اور اس سے علم میں ان کے لیے برکت پیدا کریں. اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں وہ عزیزان جو علم کی باتیں لکھتے ہیں اور کسی بھی محفل، علمی محفل کا وقار اس وقت بلند ہوتا ہے کہ علم کی باتیں سنیں اور لکھیں. دوستانی عزیز، کل کچھ باتیں ہو رہی تھیں، ان باتوں میں سے ایک بات مجھے یاد ہے کہ ہم نے کہا اسلام کی خدمت بہت بڑی چیز ہے اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی خدمت کرے، لیکن اسلام کی خدمت ہر مسلمان کے نزدیک مختلف ہے دوسرے مسلمان سے. یعنی ہم بحیثیت اسماعیلی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت دو حصوں میں ہے، ایک قرآن کی خدمت ہے اور دوسری امام کی خدمت ہے. یہ ہمارے نزدیک اسلام کی خدمت کی تعریف ہے. لیکن ہمارے دوسرے برادران قرآن ہی کی خدمت پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی اسی کو اسلام کی مکمل خدمت قرار دیتے ہیں. لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ سرور کائنات نے اپنے آخری وقت میں جو مسلمانوں کو، جو امت کو وصیت کی تھی، اس میں دو عظیم الشان چیزوں کا نام لیا تھا، ایک قرآن اور ایک عترت، اور اس عترت سے امام مراد ہے. قرآنی حکمت میں بھی انہی دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، جسے بار بار پڑھی جاتی ہے اس آیۃ کریمہ کو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک تابان و درخشان نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین آئی ہے. مبین کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہیں ظاہر، دوسرے معنی ہیں بولنے والی کتاب، اور یہ بولنے والی کتاب اس وقت ہے جب کہ اس کو نور کی روشنی میں رکھا جائے. یعنی جہاں قرآن امام کے ساتھ ہے وہاں قرآن بولتا ہے، لیکن باطن میں بولتا ہے، روحانیت میں بولتا ہے. اگر امام کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو کتاب صامت کہا جاتا ہے، خاموش کتاب. کیونکہ کتاب ایک اعتبار سے دو ہیں، ایک کتاب جو ہے وہ ناطق ہے، بولنے والی کتاب ہے، اور دوسری کتاب صامت ہے، یعنی سائلنٹ ہے، خاموش ہے. تو یہ جو اللہ کی کتاب ناطق ہے اس کو معلم کا درجہ حاصل ہے، اور آیت کو، آیت کے اندر اسی کو نور کہا گیا تھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاکہ تمہارے پاس اے لوگوں اللہ کی طرف سے ایک تابان و درخشان نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے. ایک ہی آیت کے اندر نور کا اور کتاب کا دونوں کا ذکر یہ فیصلہ کن بات ہے. اگر ایسا نہ ہوتا، دو مختلف آیتوں میں نور کا اور قرآن کا الگ الگ ذکر ہوتا تو اسے فیصلہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ لوگ کتاب ہی کو نور مانتے اور کہنے لگتے کہ یہ نور سے قرآن مراد ہے. اس لیے خدا نے فیصلہ کن انداز میں ایک ہی آیت کے اندر دونوں عظیم الشان چیزوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا، اور اس میں پہلے نور کا ذکر کیا اور بعد میں کتاب کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آن حضرت نزول قرآن سے قبل نور بن چکے تھے، تبھی تو آپ کی ذات پر قرآن کا نزول ہوا، اور سب سے پہلے آپ ہی نور تھے اور آپ ہی معلم قرآن تھے۔ یہاں پر میں زور دے کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے پیغمبر اکرم کو مانیں کہ وہی حضرت معلم قرآن تھے، نور قرآن تھے۔ تو پہلے نور کا ذکر ہے اور بعد میں کتاب مبین کا ذکر ہے، اور اس کی وجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہو گئے، تبھی تو آپ کی ذات پر قرآن جیسی عظیم شان کتاب نازل ہو سکی۔ اگر آپ نور نہ بن چکے ہوتے تو قرآن کا نزول آپ کی ذات پر نہ ہو سکتا۔ بہرحال یہاں دو چیزیں ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے یعنی قرآن۔ اب چونکہ قرآن کے کئی مقامات پر نور کی دائمیت کا ذکر ہے، یہ فرمایا گیا ہے کہ نور بجھنے والا نہیں ہے، اور اگر نور نہیں بجھتا ہے تو پھر یہی بات صحیح ہے کہ نور کی منتقلی نبی سے امام میں ہوئی۔ چونکہ نور کو بجھنا نہیں تھا اور وہ تو نور ہدایت ہے، اور دنیا میں ہمیشہ ہدایت کا نظام قائم و دائم ہے، اس لیے وہ نور پیغمبر سے امام کی شخصیت میں منتقل ہو گیا۔ اسی لیے ہم واپس اس حدیث ثقلین کی طرف جا رہے ہیں، ان حضرت نے فرمایا کہ اب میں تمہارے لیے دو گران قدر چیزیں چھوڑنے والا ہوں، اور وہ دونوں عظیم چیزیں دو رسیوں کی طرح باہم ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور اگر تم ان سے تمسک کرو گے یعنی ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور یہ حوض کوثر تک جا رہی ہیں دونوں رسیاں۔ امامت اور قرآن کی تشبیہ و تمثیل رسی سے دی گئی، اور اس کا طول اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک پہنچ رہی ہے۔ پھر اسلام کی خدمت کی بات ہو رہی تھی کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت اسی صورت میں کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور امام کو مانتے ہیں، کل کی گفتگو کے حوالے سے۔ اب آئیے ایک اور نقطے کو قرآن کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح امامت کے تصور سے قرآن فہمی میں آسانیاں ہوتی ہیں، قرآن کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اگر امام کو نہ مانا جائے تو قرآن فہمی، قرآن کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، ہماری تمام کتابوں کو اٹھا اٹھا کے دیکھیں کہ ان میں آپ کو ایسی مثالیں ملتی رہیں گی کہ امام شناسی کی برکت سے کیسی کیسی حکمتوں کا پتہ چلتا ہے، کیسی کیسی ڈسکوریز ہوتی ہیں، کیسے کیسے انکشافات ہوتے ہیں، اور کیسے اسرار ہیں جو امام کے ماننے والوں کے پاس ہیں اور دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ اس کی وجہ نور امامت ہے، اس لیے کہ آپ جب قرآن کریم میں نور سے متعلق آیات کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو ان میں ایک آیت آپ کو ملے گی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم خدا سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، دین کے معاملے میں سیاست سے کام نہ لو، تاکہ خدا تمہارے لیے ایک نور کو مقرر کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم چل سکو گے۔ اب ہم اسی ایک چلنے کے لفظ کو لیں تو بہت سی باتوں کا پتہ چلے گا کہ اس چلنے سے کیا مراد ہے۔ یجعل لکم نورا تمشون بها، خدا تمہارے لیے ایک نور کو مقرر کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم چل سکو گے اور چلو گے. یہ ارشاد کب ہوا تھا؟ نزول قرآن کے زمانے میں، نبوت کے زمانے میں، اور پوری قوم سے، امت سے یہ خطاب ہوا تھا. تو خدا کے نزدیک امت کے افراد کو، لوگوں کو چلنا تھا، اور اس چلنے کے لیے نور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اس لیے کہ اس ارشاد کے مطابق بس تاریکی ہی تاریکی تھی، اور اس تاریکی میں تنہا ایک ہی نور تھا کہ خدا نے جس کو وہ نور مقرر کر دیا تو وہ کامیابی سے چلنے لگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بس تاریکی ہی تاریکی. اس آیت کی حکمت یہ ہے، مفہوم یہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام شروع سے لے کر آخر تک جامعہ بشریت میں جب موجود تھا تو پھر کچھ کو مقرر کرنے اور کچھ کو مقرر نہ کرنے کی بات کیسی ہو گئی، اور نور کے تقرر کی شرائط کیوں ہوئی؟ یہ ایک سوال. اس سوال کا یوں جواب دیا جائے گا کہ بے شک امام تو موجود ہی تھا، لیکن خدا امام ان لوگوں کو مقرر کر دینے والا تھا جو اس کی شرطوں کو بجا لانے والے تھے، اور جو اس کی شرطوں کو بجا نہیں لا رہے تھے تو ان کے نزدیک امام ایک بشر تھا، امام نہیں تھا. اور ایسا ہی ہوا، امام تھا تو صحیح دنیا میں، لیکن امام کو پہچاننے کی بات ہے کہ خدا نے جن کو ان شرائط پر امام مقرر کیا تو انہوں نے امام کو پہچان لیا، ان کے لیے نور مقرر ہوا اور اب وہ چل سکتے تھے. اور جن لوگوں نے اس نعمت کی شرطوں کو پوری نہیں کی ان کے لیے کوئی نور نہیں تھا. اب چلنے کا جو لفظ آیا ہے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں، تو دنیا میں چلنے کے لیے تو یہی سورج ہے اور اس کی روشنی کافی ہے، اور یہ چلنا کہاں ہے اور کس رستے پر ہے؟ یہ چلنا جو ہے علم کی راہوں پر چلنا مراد ہے، روحانیت کے راستے پر چلنا مراد ہے، صراط مستقیم پر آگے بڑھنے کی بات ہے، اور پھر منزل مقصود جو خدا ہے اس تک رسا ہو جانے کی بات ہے، جو معراج ہے منزل آخرین اس تک رسا ہو جانے کی بات ہے، جو مرتبہ عقل ہے، جو مرتبہ ازل ہے اس تک رسائی ہو جانے کی بات ہے. تو اس کے لیے نوری امامت کی ضرورت تھی. علاوہ عظیم خود قرآن بھی ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے، اس میں بھی چلنے کی بات بنتی ہے، جس کے لیے نوری امامت کی سخت ضرورت ہے. آج وہ لوگ کامیاب ہیں جو امام کو مانتے ہیں، کسی بھی منزل میں ہیں، کسی بھی مقام پر ہیں، کسی بھی مرتبے میں ہیں، اور بہت سے لوگوں سے آگے ہیں. اور ایک اور نقطے کو اسی اور نور امامت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں. قرآن میں تسخیر کائنات کا ذکر آیا ہے، یعنی کائنات و موجودات کی ہر چیز کے مسخر ہو جانے کا ذکر ہے. سب سے پہلے اور سب سے اول تسخیر کے مطلب کو بیان کریں گے کہ تسخیر کیا ہے. کچھ لوگوں نے یوں سمجھا کہ بس سورج طلوع ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، موسموں کی تبدیلی، بارش برستی ہے، زمین سے فصل پیدا ہو جاتی ہے، ان سورج چاند ستاروں اور آسمان کی گردش کی وجہ سے، اور عناصر اربعہ کی بدولت. تو یہی ہے تسخیر. اور اس جیسا قول سعدی نے بہت سادگی سے، سعدی کا نام سنا ہوگا، لوگوں کے نزدیک وہ بہت بڑا عالم تھا، ہو سکتا ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے بہت بڑا، نظم و نثر کے اعتبار سے بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا. میں اس کے ایک شعر کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے ابروباد و مہ و خورشید فلک درکارن تا تن نانی بے کفاری و بے غفلت نہ خوری. اے انسان، بادل، ہوا، سورج، آسمان، یہ سب کچھ تیرے لیے کام کر رہا ہے تاکہ تو جب ایک روٹی ہاتھ میں لے آئے اور حاصل کرے تو اس کو غفلت کے ساتھ نہ کھائے، ان نعمتوں کی شکر گزار کرے کہ سورج، آسمان اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ ذرا سوچیں، اگر اس کائنات کا مقصد صرف اتنا ہی ہے تو دنیا میں بہت سے جانور اور پرندے غذاؤں کو کھاتے ہیں. اگر انسان کے لیے جو مادی خوراک ہے وہ مہیا ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے، یا یہی تسخیر کائنات ہے، تو پھر جانوروں کے لیے بھی کائنات مسخر ہو چکی ہے کہ ان کے لیے غذا مہیا کر رہی ہے. لیکن نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. تسخیر کائنات کا مطلب کچھ اور ہے. تسخیر کائنات حقیقی معنوں میں بہت بڑی چیز ہے. جس طرح خدا کے لیے کائنات مسخر ہے، اسی طرح کائنات کا مسخر ہو جانا حقیقی معنوں میں تسخیر ہے. میں حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ایک ارشاد گرامی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے مفہوم جو امام نے فرمایا کہ میرے مومن کو یہ طاقت بھی حاصل ہے کہ وہ اس آسمان کو، کائنات کو گرا کر اثر ہی نہ ہو اس کی تخلیق کر سکتا ہے. اس میں بہت بڑے معنی ہیں، بہت زبردست معنی ہیں، اور یہی ہے تسخیر کائنات. اب اسی سے متعلق قرآن کے ایک لفظ کو ہم لیتے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور خدا نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کا ایک ترجمہ تابع فرمان، ہر چیز کا آپ کے حکم کے لیے اطاعت کرنا، فرمان برداری کرنا. ایک اور لفظ رام، یہ فارسی ہے، رام ہو جانا. اور اسی میں تسخیر کا مفہوم ہے. تو سخر لکم میں امری جمع ہے، سیغائی جمع ہے، پلورل ہے. اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے اس میں، کیا تخصیص ہے، کیا تعمیم ہے، عمومیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، کن سے یہ خطاب ہے، اور کس کے لیے یہ کائنات مسخر ہو جائے گی، اس کا پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ جمع کی واحد نہ بنائے. اور وہ اس طرح ہوگا کہ ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ وسخر لکا کی اس میں گنجائش ہے. اس کی تشریح اس طرح ہو سکتی کہ خدا نے تیرے لیے اور تجھ کو مسخر کیا. جو بھی فرمان بردار ہوگا، جو بھی امام کو پہچانے گا، جو بھی راہ راست پر آگے سے آگے جائے گا، جو بھی روحانی طور پر خدا سے ملے گا، جو بھی خدا میں فنا ہو جائے گا، اور جس کو بھی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا درجہ حاصل ہو جائے گا، تو اس سے قرآن کہتا ہے وسخر لکا. بات مختصر سی ہوئی، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ایک کلید نہیں، اس میں بہت سی کلیدیں ہیں، کیز ہیں، کنجیاں ہیں. مطلب یہ کہ اس قسم کے الفاظ قرآن میں بہت زیادہ ہیں کہ خطاب جو ہے پلورل میں ہے، اور اس کو آپ سنگولر بنائیں اور اس کو پیر بزرگ سے اور آپ اپنی ذات سے منسوب کریں، آج نہیں تو کل، جلدی نہیں تو دیر سے آپ اس قابل ہو جائیں گے، تو پھر اس وقت قرآن کے اس خطاب کا تعلق آپ سے ہو جائے گا. کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ اس میں بڑی گنجائش ہے کہ جو بھی خدا کا ہو جائے گا، خدا خصوصیت سے اسی کا ہو جائے گا. یہ میں ایک حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جائے تو خدا بھی دوسروں کو نظر انداز کر کے اسی کا ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کرتا ہے کہ ان کی جان، ان کی روح، ان کی جسمانی خوراک اور ان کی ضرورتیں واپس لے، ایسا نہیں. خاص معنوں میں خدا اسی کا ہو جاتا ہے جو خاص معنی میں خدا کا ہو جاتا ہے. میں نے امریکہ میں اور غالباً یہاں بھی ایک چیز کی طرف توجہ دلائی. میں نے کہا کہ لائیے ایک بلون، یہ فٹ بال جیسی کوئی چیز، گول گول چیز کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے، کوئی بگننگ نہیں ہوتا ہے، کوئی سٹارٹ پوائنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ بس وہ گول ہی چیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ لائیے ایک بلون اور اس پر بہت سارے ڈارٹس لگائے، ڈاٹ 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 ڈاٹ، پھر اس کو اچھال کے یا اسے لڑکا کے زمین پر چھوڑ دیں اور غور سے دیکھیں کہ اب بلون ٹھہر جائے گا تو اس کی ٹاپ پر کوئی ایک پوائنٹ ہوگا، اس میں مارک کریں، پھر اس کو اٹھائیں، دوبارہ چھوڑیں. اب وہ پوائنٹ پہلے کی طرح ٹاپ پر نہیں ہوگا، کوئی اور پوائنٹ ہوگا. اس طرح اس میں امکان ہے کہ باری باری سے ہر پوائنٹ ٹاپ پر ہو، اوپر کی طرف ہو. لیکن یہ مثال تو اچھی ہے، تاہم اس میں ایک کمی ہے. وہ کمی یہ ہے کہ ہر پوائنٹ کو ٹاپ پر ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرے سب جو پوائنٹ سے ہٹ کر ہوں، کیونکہ ایک ہی وقت میں سارے پوائنٹس اوپر کی طرف نہیں ہو سکتے ہیں. اس میں اس کے برعکس جماعت کیا، مسلمان کیا، دنیا بھر کے لوگ اگر خدا تک پہنچ جائے، خدا کو پہچانے، تو ہر شخص کی ذات میں خداوندی سلطنت ہوگی، بغیر اس کے کہ دوسرے کسی کی حق تلفی ہو، بغیر اس کے کہ دوسرے کسی شخص کی ذات میں خدا نہ ہو. سب میں خدا کا عکس ہوگا، سب میں خدا کی روشنی ہوگی، سب میں خدا کی عظیم سلطنت ہوگی، سبھی خدا میں پھنا ہوئے ہوں گے. اس لیے کہ خدا ہمارس ہے، ہمگیر ہے، اور ایک لفظ کے مطابق اومنی پریزنٹ ہے، ہر جا حاضر ہے. لیکن مادی طور پر کسی بھی ملک میں ایک وقت کے اندر 10 بادشاہ یا 2 بادشاہ یا 5 بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں، ایک بادشاہ ہو سکتا ہے. اور اگر اس بادشاہ کے 10 بیٹے ہیں یا 12 ہیں یا 6 ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں، تو ہر ایک کو سلطنت نہیں مل سکتی ہے. اور اگر سلطنت دینے کے لیے کوشش کی جائے تو وہ سلطنت تقسیم ہو جائے گی اور چھوٹی ہو جائے گی. یہ مادیت ہے. اس کے برعکس روحانیت کا نظام کچھ اور ہے. جس طرح بیلون میں آپ نے فرض کرے کہ پوائنٹس لگائے تھے تمام اطراف میں، بہت سارے، تو آپ چھوڑیں گے تو ٹاپ پر کوئی ایک پوائنٹ ہوگا، اور آپ اگر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سوا بھی کوئی پوائنٹ ٹاپ پر آ جائے، تو پھر بار بار اس کو الٹنا پلٹنا ہوگا. اس کے برعکس روحانیت میں اگر تاخیر ہے تو عمل کی تاخیر ہے، علم کی تاخیر ہے، ورنہ سبھی خدا کے ذات میں ہو سکتے ہیں. آپ جو صوفی ہیں وہ اسماعیلیوں سے پیچھے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کی مثالیں، ان کی اصطلاحات استعمال ہو جاتی ہیں. تو صوفیوں کا کہنا ہے کہ فنا فی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ سے فنا ہو کر خدا کے نور میں، خدا کے اوصاف میں زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کی انڈیویجولیٹی، انفرادیت قائم رہتی ہے. یہاں پر تھوڑی سی فنایت کا بھی تذکرہ کریں کیونکہ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سب کے لیے. مادی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ڈیزلو ہو جاتی ہے, نمک کی ایک ڈلی اس کی انفرادیت ہے, جب آپ دودھ میں یا پانی میں ڈالیں گے یا کسی اور سالن میں ڈالیں گے تو اس کی انفرادیت, اس کا تشخص ختم ہو جاتا ہے, وہ کلی طور پر ڈیزلو ہو جاتا ہے. اور جہاں فنا کا ذکر ہے اس میں مومن کی انفرادیت ختم نہیں ہوتی ہے. اگر ختم ہو جاتی تو پھر انعام کا تصور ختم ہو جاتا, اور جتنے وعدے ہیں نوازنے کے وہ باطل ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا بندوں کو نوازتا ہے, اپنے اوصاف میں ان کو زندہ کر دیتا ہے. میں ایز اے ہول مونو ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں, اور بعض عزیزوں کو مونو ریئلٹی ایک نئی اصطلاح ہو سکتی ہے, لیکن بڑی عجیب و غریب اصطلاح ہے کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے یہ اصطلاح, یہ تصور ہم کو دیا ہے. پاکستان میں ایک ڈاکٹر تھا اور بہت بڑا اسکالر تھا, اس کا نام خلیفہ عبدالحکیم تھا. اس کی کچھ کتابیں بھی ہیں, ان میں سے ایک تشبیہات رومی ہے اور کئی کتابیں ہیں. وہ بڑا قابل و لائق و فائق شخص تھا, تو اسی کو امام نے ایک خط تحریر کرتے ہوئے فرمایا ہے, اس کا ریکارڈ ہے ہماری فائلوں میں کہیں, کہ اسلام مونوتھیزم نہیں ہے, مونو ریئلزم ہے, یا کہ مونو ریئلٹی ہے. ازم آج کل پسند نہیں کیا جاتا ہے, تو مونو ریئلٹی ہے کا مطلب جس طرح عام طور پر یہود نصارہ اور مسلمان بڑے بڑے مذاہب میں کسی ایک معبود یکتا کی پرستش کی جاتی ہے, ٹھیک ہے یہ ظاہرداری ہے اور ہم بھی اسی تصور میں پلے ہوئے ہیں, اور اب بھی ظاہرداری کے طور پر ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن امام نے قیامت کا فیصلہ کر کے بتایا کہ نئی آخری جو تصور ہے اور جو آخری نظریہ ہے وہ مونو ریئلٹی ہے. مونو ریئلٹی حقیقتوں کی یکجائی, ایک متحدہ حقیقت ہے. اس کا ترجمہ فارسی میں اور اردو میں یک حقیقت کے لفظ سے کیا جاتا ہے. ایک ایسی بھی مثال حقیقت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں, کہ اس میں سب کی نمائندگی ہے. میں فنا بلّہ اور بقا بلّہ کی بات کر رہا تھا, تو اس کو اس مونو ریئلٹی سے ملا رہا ہوں. تو یہ ہے, اس لیے اب ہم اسی کے ساتھ جو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے, اور وہ قل ہو اللہ میں ہے. قل ہو اللہ احد, اس کا ترجمہ اور تشریح کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کا اپلائی مونو ریئلٹی پر بھی ہو سکتی ہے. کہیے کہ خدا ایک وعدت ہے, کہیے کہ خدا ایک وعدانیت ہے, کہیے کہ خدا مونو ریئلٹی ہے. جیسے یہاں پر کچھ افراد بیٹھے ہیں, کوئی آ کر کہتا ہے کہ ایک ہے, اس میں مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس ایک سے کیا مراد ہے, فتلی مراد ہے یا ڈاکٹر زرینہ یا عارف یا کوئی اور. اور دوسرا آ کر کہتا ہے کہ ایک ہیں, اور یہ جو دوسرا شخص سب کو ایک کر کے بتاتا ہے. اسی طرح قل ہو اللہ احد میں بہت ممکن ہے کہ مونو ریئلٹی کی بات ہو, اور یہ کہا گیا ہو کہ ساری حقیقتیں ایک ہیں. اور جہاں لم یلد ولم یولد کی بات ہے, تو اس حقیقت کا نہ تو کوئی باپ تھا نہ کوئی بیٹا. باپ اس کا ہوتا ہے جبکہ وہ کسی وقت موجود نہیں ہوتا ہے, اس کی غیر موجودگی میں اس کا باپ ہوتا ہے. اور بیٹا اس کا ہوتا ہے جو خود مر جاتا ہے, اور بیٹا اس کا جانشین ہو جاتا ہے. اب نور کہیں یا مونو ریئلٹی کہیں, جب ہمیشہ کے لیے موجود ہے اور اس کے نہ ہونے کا کوئی وقت لازم نہیں آتا ہے, تو پھر اس کا بیٹا یا اس کا باپ کیسے ہو؟ کیونکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو لوگ پوچھ پوچھ کر حیران کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قل ھو اللہ کا مطلب بتاؤ. ہم جسم کو وہ درجہ کب دیتے ہیں جو نور کو دیتے ہیں؟ جس طرح مانتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں تو وہ نور قدیم کے لیے ہے، جسم کے لیے نہیں ہے. جسم کو ہم جامع لباس کا درجہ دیتے ہیں. اس لیے یہاں پر کسی وقت یہ بات بھی ہوئی کچھ دینی اصطلاحات کے سلسلے میں کہ اگلے جامع میں نور نے یہ کہا، موجودہ جامع میں نور یہ کہتا ہے، تو ہم اس شخصیت کو جامع کہتے ہیں، لباس کہتے ہیں. اور اصل چیز نور ہے، اور نور قدیم ہے. نور کے ظہورات ہو سکتے ہیں، نور کی تجلیات ہو سکتی ہیں. اور اس مقام پر میں یہ بھی کہوں کہ امام نے فرمایا کہ جو کچھ خدا کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہمارے بارے میں ہے، اور جو کچھ ہمارے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہمارے ان رسیدہ مومنین کے بارے میں ہے. میرے خیال میں یہ ارشاد امامت ایسا ہے کہ کبھی بھی اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کو لکھنا چاہیے، بار بار اس کو پڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، تاکہ مومن کے اندر جتنے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں امام کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، وہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. عزیزان، امام برحق ہے، ہرچند کہ وہ بشری لباس میں ہیں، اور یہی تو بہت بڑا امتحان ہے امام کا بشری لباس میں ہونا. آپ سوچیں کہ اس دنیا میں انسانوں کے سامنے امتحان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ سوچیں کہ درجات کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر درجات کا ہونا ضروری ہے تو پھر ان درجات کا تعین کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ امتحان سے ہو سکتا ہے، آزمائش سے ہو سکتا ہے. جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے یعنی مومن، تب سے اس کے سامنے امتحانات ہوتے ہیں مرتے دم تک. جب وہ مر جاتا ہے تو امتحان ختم ہو جاتا ہے. اور اس لیے اس امتحان کے لیے امام کے نور کا بشری لباس میں ہونا ازحد ضروری تھا. آپ یہ بھی سوچیں کہ قرآن میں شرعی اعتبار سے خدا اپنی ذات کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ اس کا حجاب ہے. اب حجاب کے لیے تحقیق کریں کہ وہ حجاب کیسا ہونا چاہیے. حجاب کوئی زندہ حقیقت ہو سکتی ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو سورج کا حجاب نہیں ہے، اور پھر دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو سورج کا بھی حجاب ہے. زمین کا پلٹنا سورج کا حجاب ہے، اور اس کے علاوہ سورج کا جو خول ہے وہ روشنیوں کا ہے، وہ نور کا ہے. یعنی آپ جب آنکھ اٹھا کر سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو سورج کے خول کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیسے کیسے طوفان ہیں ان کو آپ نہیں دیکھتے ہیں. اور یہ بھی ایک حجاب ہے کہ آپ اتنے عظیم سورج کو بٹن کے برابر دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سورج سے جو کرنیں پھوٹتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور سورج کے پس منظر کو، پچھلے حصے کو آپ نہیں دیکھتے ہیں، نہ اس کے اندر کے حصے کو دیکھتے ہیں. حالانکہ سورج سامنے ہے، ظاہر ہے، عیان ہے، تو پھر نور خداوندی کو ہم ظاہری نگاہ سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور بے شک باطن میں شناخت ہو سکتی ہے، اور باطن میں شناخت بہت سی مثالوں سے، بہت سی دلیلوں سے ہو سکتی ہے. اور بے شک اگر آپ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ظاہر میں بھی امام کی کسی حد تک شناخت ہے. اور یہ شناخت کیا کم ہے کہ زمانہ نبوت سے اس طرف بہت سے لوگوں نے اپنے نظریات کو ختم کیا، ختم ہو گئے، پھر دوسرے نظریات، پھر تیسرے نظریات شروع ہو گئے، لیکن صرف ایک ہی جماعت ہے جو شمالی جماعت ہے اس کا بنیادی نظریہ اپنی جگہ پر ہے، وہ ہے رسول کے بعد امام کا ہونا اور ظاہر ہونا اور دنیا میں ہونا. اس قطار کے نظریات جو دوسروں کے تھے ان میں بہت تبدیلی آ چکی ہے. ہمارے دوسرے بھائیوں نے جو رسول کی رحلت کے بعد باتیں کی تھیں وہ کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن آج ان باتوں کے مطابق نہیں ہیں. مثلا کیا یہ کہ کسی زندہ شخصیت کا ہونا لازمی تھا اہل تسنن کے نزدیک اور اسنا شری کے نزدیک، لیکن اب وہ اس پر نہیں ہیں. اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن ہماری جو بنیادیں ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں. یہ کہ امام ہے جو حاجی برحق ہے. آپ کو بعض دفعہ یہ سوچ کر پریشانی ہوتی ہوگی کہ ہم یہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کی اتنی بڑی اہمیت ہو، اتنی بڑی عظمت ہو، وہ چیز اتنی عظیم ہو کہ اس میں بہت سی چیزیں بہت سے معنی آ جاتے ہیں. مثلا امام کو ماننا، امام کو ماننا بہت بڑی چیز ہے. درخت کے تنے کو تسلیم کرنے سے اس میں جڑیں بھی آ جاتی ہیں اور تمام چھوٹی بڑی شاخیں بھی آ جاتی ہیں. اگر کسی کو کسی شاخ پر فخر ہے تو وہ ایک شاخ ہے، تنا نہیں ہے، جڑیں نہیں ہیں. میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسلامی مجسم امام ہے. حج نماز استو سیام اللہ مولانا علی، ایک چھوٹی سی مثال، جو اللہ مولانا علی ہے وہ حج بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. تو ایسے ہونے میں کیا تعجب ہے؟ رسول کی ذات اقدس سے یہ اسلام کی تمام شاخیں پھوٹی تھیں اور دینی مجسم تھے آپ، نوری مجسم تھے آپ. اسی طرح ہمارے بزرگوں کی تاویلات میں پیغمبر کو دین خدا کہا گیا ہے، اس طرح امام خدا کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. اور جب آپ امام کو مانتے ہیں تو پھر اس میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ دوسری بات، ثواب کا ہر کام صراط مستقیم پر ہے، اور جو شخص صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہود کے وہاں دینی رسومات ہیں یا نہیں، ان کے وہاں نماز ہے یا نہیں ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، قبلہ ہے یا نہیں ہے، آسمانی کتاب ہے یا نہیں ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز ہے. لیکن پھر اس کے باوجود خدا و رسول کے وہاں کیوں ریجیکٹڈ ہو گئے؟ کتنی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ریجیکٹڈ ہو گئے؟ ایک ہے، ایک وہ یہ کہ انہوں نے پیغمبر کو نہیں مانا. کبھی قرآن دوسروں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے، ان کی کتاب نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جاتا ہے. صرف اور صرف پیغمبر کو تسلیم نہ کرنے کی بات ہے. بہت سی باتیں ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں رحیم بیٹھے ہیں ہمارے اوپر نگران، اور جو کچھ منہ سے نکلتا ہے وہ کرامن کاتبین کی طرح اس کو ریکارڈ کرتا ہے. تو میرے لیے مشکل ہے، اس واسطے میں احتیاط سے بولتا ہوں. فون کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. خداوند آپ کی دستگیری فرمائے، آپ کو سلامتی دے، کامیابی دے، اور علم کی دولت سے آپ سب کو مالا مال فرمائے. آشا نظر آ گئی ہے.